بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب تميمي رحمه الله: اعلم رحمك الله، جان لیجیے اللہ جلال آپ پر رحمت کا نزول فرمائے، انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، ہم پر چار چیزوں کو جاننا واجب ہے. الاولى العلم، علم کا مطلب ہے و معرفۃ اللہ، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، و معرفۃ نبیہ، اس کے پیغمبر کی معرفت حاصل کرنا، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ، اور دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا دلائل کی روشنی میں. الثانیہ، جو چار مسائل جاننا واجب اور ضروری ہیں ان میں سے دوسرا مسئلہ یہ ہے، الْعَمَلُ بِ، اس علم کے مطابق عمل کیا جائے. ہماری گفتگو عمل کی اہمیت کے بارے میں اور بد عملی کے نقصانات کے متعلق ہو چکی، جو کہ ہماری ایک تربیت کا حصہ ہے. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الثالثہ، تیسرا ضروری مسئلہ، الدعوۃ الی، اس کی طرف دعوت دینا. الرابعہ، چوتھا ضروری مسئلہ، الصبر علی الاذی فیہ، اس کے متعلق آنے والی تکالیف پر صبر کرنا. علم سیکھتے وقت، عمل کرتے وقت، دعوت دیتے وقت جو تکلیفیں آئیں انہیں برداشت کرنا، یہ چوتھا ضروری مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب نے اس کی دلیل پیش کی ہے کہ انہوں نے چار باتیں جو کہی ہیں اس کی دلیل کیا ہے. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، الدعوت الی، دعوت پکارنے کو کہتے ہیں، بلانے کو کہتے ہیں، دعوت مہمان نوازی اور ضیافت کو بھی کہتے ہیں. عربی زبان میں کہا جاتا ہے دعا الیہ، اس نے فلاں کو بلایا، طلب کیا. کنا فی دعوت فلان، ہم فلاں کی ضیافت میں تھے، مہمانی میں تھے. دعوت کا مطلب مدد چاہنا بھی ہے، دعا بھی، کسی کو حاضر ہونے کے لیے کہنا، اور حفاظت کا مطلب، اور دعوت کا مطلب حفاظت کرنا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کا دل ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. سنن ابن ماجہ 3056، مسلم احمد 21630. وہ خوش نصیب لوگ جن کا دل ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، ان میں سے پہلا وہ شخص ہے اخلاص العمل للہ، جو اللہ عز و جلال کے لیے خالصتاً عمل کرتا ہے. مناصحتہ للامر، اور دوسرا وہ شخص جس کا دل اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، جو حاکم وقت کو نصیحت کرتا ہے. ولزوم جماعت المسلمین، اور تیسرا شخص جس کا دل اسے دھوکہ نہیں دیتا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑا رہتا ہے، کسی غلطی کوتاہی، کسی خلل اور نقص کی بنیاد پر مسلمانوں سے متنفر ہو کے کافروں سے نہیں جا ملتا. فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، یہ ایسا خوش نصیب ہے دسیوں اور سینکڑوں کمزوریوں کے باوجود نیک ترین لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں، جن کی دعائیں اس کو پروٹیکٹ کرتی رہتی ہیں. دعوت کا مطلب رغبت دلانا بھی ہے، دعا کرنا بھی ہے. دعا لہو کسی کے حق میں دعائے خیر کرنا. تو دعوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ کے اندر یہ خیر خائی کے پانچ چیزیں نہ آ جائیں. آپ کسی کو بلائیں, طلب کریں, آپ اس کی مہمان نوازی کریں, اس کی تکریم کریں, عزت دیں, آپ اس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. آپ لازم سمجھیں کہ میں نے دین کا کام اکیلے نہیں کرنا, سب کو لے کے ساتھ کرنا ہے, کیونکہ یہ اجتماعی کام ہے. اور پانچویں بات, آپ جتنی چاہیں رغبت دلائیں, لیکن ان رغبتوں میں تاثیر اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ کے سامنے آپ دست سوال اٹھائیں گے, اے اللہ اس کو کامیاب کر دے, اے اللہ اس میرے بھائی کو ہدایت دے دے, اے اللہ اس میرے بھائی کے لیے آسانیاں کر دے, اے اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے. دعوت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے, یہ دعوت الی الایمان, ایمان کی دعوت دینی. وبما جاءت به رسل, اللہ کی طرف دعوت کا معنی یہ ہے ایمانیات کی دعوت دینا. اور جو بھی اللہ کے پیغمبر لے کے آئے ہیں, بتصدیقہم فیما اخبروا به, اس شریعت کی تصدیق کرنا, وطاعتہم فیما امروا, اور انبیاء نے جو جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانے کی طرف توجہ دلانا. اور بعض نے ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے, اللہ کی طرف دعوت دینے کا معنی یہ ہے, الدعوت الى مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال, خوبصورت اعمال کی دعوت دینا, مکارم اخلاق کی دعوت دینا, وحفظ الحقوق, لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی دعوت دینا, واقامت العدل بین الناس, لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کی دعوت دینا. اور یہی وہ بات تھی جو ربعی بن حراش, ربعی بن عامر بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ نے رستم کو کہی تھی جب رستم کے دربار میں صحابی پہنچے. قادسیہ کی جنگ یہ 18 ہجری کو, تو اس نے سوال کیا تھا کیسے آئے, تو ربیع بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں, لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد, ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے چھڑا کر لوگوں کے رب کی غلامی میں دے دیں. وَبِضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, دنیا کی تنگیوں سے نکال کے دنیا اور آخرت کی وسعتوں کا سفر کروائیں. وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ, پرانے بناوٹی ادیان کے ظلم و زیادتی سے چھڑا کر اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کے عدل کی طرف لوگوں کو لے آئے. دعوت کی لوگوں کی اصطلاحی تاریخ کے بعد, دعوت اس مشن کا آغاز اللہ عز و جلال نے خود فرمایا, واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ عز و جلال دعوت دیتے ہیں دار السلام یعنی جنت کی طرف. یہ انبیاء اور رسول کا مشن ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا, قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی. یہ سرتاج رسول خاتم النبیین کا منہج ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره, فرما دیجئے یہ میرا مشن ہے اور ہر اس شخص کا مشن ہے, انا ومن اتبعني, جو میرا سچی اتباع کرنے والا ہے. مشن کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, میں اللہ ذو جلال کی طرف بلاتا ہوں. یہ صحابہ کرام کا مشن ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو اور تمہاری بہتری کی علامت یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. یہ صالح لوگوں کا مشن ہے. من اہل الكتاب امة قائمة يتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک من الصالحین. یہ صالح لوگ ہیں, یہ برائی سے روکتے ہیں, نیکی کا حکم کرتے ہیں, اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ بہت بڑا صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكَ صَدَقَةً. نیکی کا حکم کرنا یہ صدقہ ہے, برائی سے منع کرنا یہ صدقہ ہے. اس مشن میں اللہ جلال نے اجر عظیم رکھا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس. لوگوں کی قیل و قال میں باتوں میں کوئی نفع نہیں ہے. نفے والی بات وہ ہے جو صدقے کی بات کرے, جو نیکی کی بات کرے, لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی بات کرے. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله, جو رب کی رضا چاہتے ہوئے یہ کام کرتا ہے, فسوف نؤتيه اجرا عظيما, ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں. یہی وہ مشن ہے جس کے ذریعے اللہ عز و جلال کی نصرت کا نزول ہوتا ہے. انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. صحیح الجامع 2388. اللہ عز و جلال اگر مدد کریں گے اس امت کی تو تین چیزوں کے ساتھ, جب لوگوں میں اخلاص آ جائے, نماز کے پابند بنیں گے اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے, خیر خواہی کریں گے اور انہیں دین کی دعوت دیں گے. دعوت کا مشن جو ہے دنیا کا سب سے پیارا مشن ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بڑھ کے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ ذو الجلال کی طرف بلاتا ہے. دعوت کے مشن کو مضبوط بنانے کے لیے جو شخص گھر سے نکلتا ہے اللہ کے گھر میں آتا ہے, کان له کاجر حاج دام حجته, اس لیے وصل میں آتا ہے کچھ سیکھنا یا سکھانا, اللہ اسے حج کا ثواب عطا کرتے ہیں. صحیح ترغیب 86. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجاہدین کے برابر اجر ملتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ والیوم 7 پیج 115. دعوت کے مشن کو مضبوط بنانے والا صرف ایک دن دنیا و ما فیہا سے زیادہ نفع حاصل کرتا ہے. غدوۃ فی سبیل اللہ او روحہ خیر من الدنیا و ما فیہا. دن کا ایک پہر صبح یا شام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو رب کی طرف بلانے والے, ان کا نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر. دعوت کے مشن کو اختیار کرنے والا جہاں اس کے گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں وہ ہر قسم کے فتنوں سے بھی حفاظت فرماتے ہیں. صحیح بخاری 7096. صحيح الجامع 4195 فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. کوئی آدمی فتنے میں پڑا ہے اپنے اہل و عیال میں، نہیں شادی ہوئی تب بھی فتنہ، شادی ہے بیوی نیک نہیں تب بھی فتنہ، جھگڑا ہے آپس میں تب بھی فتنہ، ومالی مال نہیں تو فقیری کا فتنہ، مال ہے لیکن حرام کا ہے تو حرام مال کا فتنہ، ونفسی کڑیل جوان ہے نماز نہیں پڑھتا فتنے میں پڑا ہے، وجاری ہی کسی ایسی جگہ گھر بنایا کہ پڑوسی ہے نہیں چوروں کے خوف کا فتنہ، پڑوسی ہے لیکن تنگ کرتا ہے پڑوسی کا فتنہ، یہ سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کام کیا کرنا ہے، نماز کی پابندی، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، یہ ہر بندے کر رہا ہوتا ہے، چوتھا کام نیکی کا حکم کرنا برائی سے منع کرنا. اس مشن کو پروان چڑھانے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے، کان لہ بمثلی ما اصابہ من الغبار مسک یوم القیامہ، صحیح الجامع 6260 سلسلہ صحیحہ 2338، جتنی گرد اڑ کے پڑے گی قیامت کے دن اتنی کستوری اللہ جلال اسے عطا کر دیں. یہ اللہ جلال کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے آسان مشن ہے. احب الناس الى اللہ انفعهم للناس، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پیارا وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند زیادہ ہوتا ہے. ایک ہے دنیاوی نفع، ایک ہے اخروی نفع. دنیاوی نفع جو کسی کو مال دے دے، اور دنیاوی اور اخروی نفع جو کسی کو دین دے دے. دعوت کا مشن جہنم سے بچنے کا مشن ہے. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد ابدا، سنن النسائی 3111. جس کے اوپر اللہ کی راہ میں اڑ کے گرد پڑ گئی، وہ گرد اور جہنم اکٹھے نہیں ہو سکتے. بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے 607، حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم ابر آلود ہوئے، اللہ ان قدموں پہ جہنم کو حرام قرار دے. روایت اب صحیح بخاری کی پڑھ چکے ہیں، ایسا عمل بتائیے جسے جنت میں چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی لیے تو صحابہ کرام کا یہ شوق تھا، اور شوق بھی بڑا ہی عجیب. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا قصہ آپ نے صحیح بخاری میں پڑھا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے 6-7، وہ فرمایا کرتے تھے منا کے پاس جب حاجی جاتے ہیں، کچھ لوگ پوچھتے ہوتے ہیں، کچھ پریشان ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتے کہ میں نے رہنمائی کرنی ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو ایک شخص نے کہا یہاں بھی آپ دعوت ہی دے رہے؟ تو انہوں نے کہا لو وضعتم الصمصان علی هذه واشار الى قفاها ثم ظننت انی انفذ کلمتا سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتها. تم میری گردن پہ تلوار رکھ دو، اگر مجھے پتا چل گیا نا کہ گردن کٹنے سے پہلے پہلے میں ایک کلمہ بھی پہنچا سکتا ہوں کسی کو جو اللہ کے رسول سے سنا، تو میں پہنچا کے گردن کٹواؤں. اس لیے اللہ عزوجل نے مخلوق سے اس بات کا تقاضا کیا، ولتکم منکم امہ، ایک امت ایک جماعت ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دے، وینہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے منع کرے، اور ساتھ ہی اس کا نتیجہ بتا دیا، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ کیا گیا تو کیا ہوگا؟ اس مشن کو چھوڑنے سے انسان بہترین امتیوں کی سب سے خارج ہو جاتا ہے. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہا عن المنکر. جامع الترمذی 8921. اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، بڑے کا احترام نہیں کرتا، نیکی کا حکم نہیں کرتا اور برائی سے منع نہیں کرتا. اگر اس مشن پہ انسان نہیں چلتا، جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مومن کا مشن ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اندھا عذاب اس پر مسلط ہو. صحیح الجامع 1974. ان الناس اذا راوا المنکر، جب لوگ برائی کو دیکھیں، ولا یغیرون، بدلتے نہیں، کہتے کچھ نہیں، اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ انہیں اندھے عذاب سے دوچار کر دیں. جب یہ اندھا عذاب آئے گا تو پھر ہوگا کیا؟ پھر تین چیزیں سامنے آئیں گی. پہلی چیز، یہ شخص ملعون اور ہلاک ہونے والے لوگوں میں شامل ہو جائے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لا كانوا لا يتناهون عن منكر، برائی سے منع نہیں کرتے تھے، ملعون بنا دیا اللہ تعالیٰ. صرف ملعون ہی بنایا، ان پہ عذاب اس وقت آیا بنی اسرائیل کے لوگوں کے کہ اگر وہ کبھی کہہ ہی دیتے کہ یہ برائی ہے تو اگلے دن ہی ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے، ساتھ ہی پانی پی رہے ہوتے، اور ساتھ ہی خوش گپیاں لگاتے. کسی کو اللہ نے بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا. دوسری نشانی یہ ظاہر ہوگی یہ اندھے عذاب کی، کہ فاسقوں اور فاجروں کا تسلط معاشرے پر ہو جائے. رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک، گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو اگر تو ان کو چھوڑا. ولا یرید الا فاجرا کفارا، اور سانپ کا بچہ بھی سانپ ہی ہوتا ہے، یہ فاجر ہیں تو ان کی اولادیں بھی فاجر ہی ہوں گی. اور تیسری نشانی جو سب سے خطرناک ہے، انسان دن رات دعائیں کرے گا، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتأمرن بالمعروف، تم نے نیکی کا حکم ضرور کیا، ولتنہون عن المنکر، اور برائی سے ضرور منع کیا. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، نہیں تو اللہ ذوالجلال آپ پر ایسا عذاب مسلط کریں گے. ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے. تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب یہ ہے کہ ہر شخص چار مسائل کو سیکھے، علم سیکھے، علم سے اللہ کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت، دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ ملے، پھر عمل کرے معرفت کے بعد. پھر اسی معرفت کی دعوت دے، لوگوں کو رب کی پہچان کروائے، نبی کی پہچان کروائے، اور دین اسلام کی روشنیاں تقسیم کرے. اور چوتھا مسئلہ الصبر علی الاذی فی، علم سیکھتے وقت، عمل کرتے وقت، دعوت کا کام کرتے وقت اگر کوئی تکلیف آئے تو اسے برداشت کرے، اس پہ صبر کرے. صبر سبات القلب عن مورد الاضطراب، بے چینی اور اضطراب کے وقت دل کو تھام لینا، مضبوط کر لینا، کچھ نہیں ہوا، اپنے آپ کو سمجھائیں. السبات مع اللہ وتلقی بلائه بالرحب والسع، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا اور اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو کھلے چہرے سے قبول کرنا، یہ میرے رب کی طرف سے آئے، میرے رب کا فیصلہ نا، بس ٹھیک ہے. الوقوف مع البلاء بحسن الادب، کوئی مصیبت آ جائے ادب نہ چھوڑے. ادب چھوڑنے کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دینا، دیوار پہ ٹکرے مارنا، گریبان کو چاک کرنا، واویلا کرنا، ہاؤ ہائے کرنا، یہ صبر ہے. ترک الشکوى من الم البلوى لغیر اللہ الا الی اللہ، لوگوں کے سامنے اللہ کا شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ کوئی راز کی بات ہے تو رب سے ڈائریکٹ کر لے، میرے مالک میں پریشان ہوں، میرے مالک میں بیمار ہوں، میرے مالک کی کام مشکل ہو گیا، اللہ تو جانتا ہے، تو آسان کر دے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دل میں یہ بات چل رہی ہے اور اللہ سے التجائیں ہو رہی ہیں، کچھ ساعتیں کچھ گھڑیاں گزرتی ہیں، اللہ سے جلال اسے جس طرح چپکے سے کہہ رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ اس مشکل کو ریزالو کر دیتے. تو صبر کا مطلب ہے رکنا، بہادری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ برداشت کرنا. صبر کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں. عام طور پہ لوگ صبر سے مراد لیتے ہیں کوئی بیماری آ گئی، کوئی دکھ آ گئی. اللہ کی عبادت پہ ڈٹ جانا، کوئی کمی نہ آنے دینا، یہ صبر ہے. رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادتی، اللہ کی عبادت پہ صبر کرنا، ڈٹ جانا. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اکیلے نماز نہ پڑھو، گھر والوں کو حکم دو نماز ڈٹ جاؤ کہ پڑھا کے چھوڑنی. اس اللہ کی عبادت میں بھی، ڈٹ جانے میں بھی صبر کے کچھ پہلو ہیں. نیت کو خالص کر لو، عبادت میں غفلت اور سستی چھوڑ دو، اور جب عبادت کر لو تو پھر بھی اکڑنے نہ لگ جاؤ، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تیرا شکر ہے، دعا سکھا دی، اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. صبر کی دوسری قسم ہے برائیوں سے بچ جانا، صبر ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں شرک نہیں کروں گا، کٹ جاؤں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، جو چاہے اچھے سے اچھے کھانے ہوں، میں اخلاق نہیں چھوڑوں گا، میں گالی نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، خیانت نہیں کروں گا، فراڈ نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں کسی کے دوں گا، جو چاہے دل زور لگائے، نہیں. صبر کرنا ہے، برائی کی طرف نہیں جانا. صبر کی تیسری قسم ہے کوئی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف سے تو اس کو برداشت کرنا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، کوئی خوف لاحق ہو گیا، وَالْجُوعِ، بھوک برداشت نہیں ہو رہی، نقص من الاموال، مالی خسارہ ہو گیا، والانفس کوئی فوت ہو گیا، والثمرات پھل کھانے کو ملتا ہی نہیں ہے، وبشر الصابرین خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو برداشت کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیے گا جو آپ کو فائدہ دے گا، جو بندہ پہلی دو قسموں کا صبر نہیں کرتا، عبادت پہ ڈٹ کے نہیں چلتا، گناہوں سے نہیں بچتا، وہ کبھی غم برداشت نہیں کر سکتا، وہ دنیا کی بیماریاں برداشت نہیں کر سکتا. جو عبادت پہ صبر کرتا ہے، برائی کرنے سے رک کر صبر کرتا ہے، اس کو اللہ اتنی طاقت دے دیتے ہیں، وہ دنیا کے اندر جو بھی فتنے پیدا ہو جائیں، بڑے سے بڑے غم آ جائیں، وہ کبھی اس کو سلیپ نہیں کرتے، اس کو پریشان نہیں کرتے، اللہ اسے اتنی طاقت دے دیتے ہیں برداشت کرنے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ مثال دی ہے، واصبر فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اولو العزم پیغمبر جس طرح صبر کرتے تھے، میرے محبوب آپ بھی ایسے ہی صبر کرو. یہ صبر کرنا انبیاء کا شیوا ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ. بلکہ حق والوں کی یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ تھیم ہے، کوئی حق پہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر برداشت آ جائے، اللہ سے حق نصیب کر لیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 3005، ماشطہ بنت فرعون، فرعون کی بیٹی ماشطہ کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، کہتی ہے بسم اللہ. پوچھا اس سے اللہ کون ہے، کہا میرا رب اور تیرا رب. بعض نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی نوکرانی تھی، کہا رب تو میرا باپ ہے، کہا نہیں، تیرا اور میرا، تیرے رب کا بھی جس کو تو رب کہہ رہی ہے اس کا رب بھی اللہ ہے. شکایت پہنچی، چار بچوں کی ماں ہیں، آرڈر ہوا باز آ جاؤ وگرنہ تپتے تیل میں تمہارے بچوں کو تیل بنا دیں. نہیں مانی، پہلا، دوسرا، تیسرا بچہ آنکھوں کے سامنے تپتے تیل میں پھینکا گیا اور تیل میں غائب ہو گئے. جب چوتھے بچے کو جو دودھ پی رہا تھا، جس کے ہونٹوں پہ دودھ کے قطرات بھی لگے تھے، اس کو کھینچا تو ماں کی ممتا تڑپتی ہے، تو بیٹے کی زبان پہ اللہ نے کلمات جاری کر دیے، اصبری یا اما، ماں اب بھی صبر کرنا، فإنک علی الحق، تو حق پر ہے اور حق والے بھی صبرے نہیں ہوتے. اس لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، الصبر نصف الایمان، یہ تو نصف ایمان ہے. اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الصبر کنز من کنوز الخیر لا یعطیہ اللہ الا لعبد کریم عندہ. صبر خیر و بھلائی کا وہ خزانہ ہے جو دیتے ہی اللہ اس کو ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہی معزز انسان ہوتا ہے، عام بندے کے نصیب میں نہیں ہوتا. اور بہترین ایمان ہی اس بندے کا ہے جس کے اندر صبر و سماحت آ جائے. صحیح الجامع 1097، سلسلہ صحیحہ 1495، افضل الایمان الصبر والسماحة، سب سے افضل ایمان برداشت کرنا اور سماحت کے ساتھ پیش آنا. سماحت کا مطلب معاف کر دینا، کچھ نہیں ہوا، جاؤ بھائی، انتم طلقاء، معاف کیا تمہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو صبر کرنا آ گیا، برداشت کرنا آ گیا، اس سے بڑی خیر اللہ نے کسی کو دی نہیں. وما اعطی احد عطاء خيرا
وأوسع من الصبر. اس سے وسیع تر خیر و برکت کسی کو اللہ نے عطا ہی نہیں ہے جس کو اللہ نے صبر دے دی. صحیح بخاری 1469، صحیح مسلم 1053، صحیح الجامع 5819. دنیا کی ہر سواری سے انسان گر سکتا ہے، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی، ٹرین، بس، حتیٰ کہ جہاز، لیکن الصبر مطیہ لا تکبو، جو برداشت اور صبر کی سواری پہ سوار ہوتا ہے یہ زندگی بھر اسے گراتی نہیں. جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، صبر اور برداشت سے آپ کے جملہ گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی بیمار ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، بس شرطیں دو ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کا شکوہ شکایت نہ کرے، اور دوسری بات اللہ عز و جلال کے استعصال پہ راضی ہو جائے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیمار تھا تو صحیح الجامع کی روایت ہے 4301، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 272. پہلا انعام یہ ملتا ہے، ابدلته لحما خيرا من لحمي ودما خيرا من دمي، خون ضائع ہوا ہے تو پہلے سے اچھا خون اللہ عطا کرتے ہیں، گوشت ضائع ہوا ہے تو پہلے سے اچھا گوشت عطا کرتے ہیں. دوسرا انعام، جو ہی پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، يمشي على الارض ما عليه خطيئة، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 143، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جتنے گناہ تھے پہلا قدم زمین پہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسرا انعام، کہ یوم ولدته امه، اللہ اس طرح اسے پاک صاف بنا دیتے ہیں جیسے اس کی والدہ نے آج ہی اسے جنا ہو. ثم يستأنف العمل، اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا اور وہ نئی زندگی کا آغاز کر رہا. لیڈرشپ ملتی ہے تو برداشت سے. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، سفارش ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے بعد صبر کیا. جامع ترمذی 3918، صحیح مسلم 481. من صبر على شدتها ولوائها كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه، جو مدینے کی سختی یا مدینے کی پریشانی اس کو برداشت کرتا ہے، بیماری برداشت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے لیے گواہ بھی ہوں گا، سفارش بھی ہوں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے 5652، صحیح مسلم کی روایت ہے 2576. فرمایا ایک وقت آئے گا میرے صحابہ، لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، حق تمہارا ہوگا، مل کسی اور کو جائے. تو اللہ کے رسول کیا کریں؟ فرمایا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، برداشت کر لینا، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں. یہ برداشت اور صبر انسان کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں نہیں جائے. یمن سے ایک عورت آئی، اللہ کے رسول بیمار ہوں، کہا صبر کر لو، فلا حساب علیک، تمہارا صبر، اس کا وعدہ کر لو، تمہیں اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے. اور جنت میں وہ محلات ملے گے جس کو تمام جنتی دیکھتے ہی تعریفیں کرنے لگ جائیں گے. جامع ترمذی 1021، صحیح الجامع 795، سلسلہ صحیحہ 1408. جو شخص اپنے کسی فوت ہونے والے پر صبر کرتا ہے، اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، وہ جواب دیتے ہیں اللہ وہ تو تیری تعریف ہی کر رہا تھا، الحمد للہ کہہ رہا تھا، واسترجع اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا. اللہ فرماتے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، جنت میں اس کا ایسا گھر اور محل بناؤ، وسموه بیت الحمد اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، جو بھی جنت اسے دیکھے اس کی تعریف ہی کرتا جائے. اور جنت میں جب چلا جائے گا عالی مقام کی طرف بھی جائے گا تو صبر کی وجہ سے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت کے بالا خانے صبر کی وجہ سے. بلکہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 148، لَيَوَدَّنَّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو دنیا میں بیمار نہیں ہوئے قیامت کو خواہش کریں گے، أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلَدِ، جب وہ صبر کے درجات کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے ان چار مسئلوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا والدلیل قوله تعالی، علم حاصل کرنا، عمل کرنا، دعوت دینا اور صبر کرنا اور برداشت کرنا، اس کی دلیل اللہ عز و جلال کا یہ فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک پوری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور انہوں نے صبر اور حق کی تلقین دی. قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقی الا هذه السورۃ لکفتہم، اگر اللہ ذو جلال اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف یہی صورت نازل کر دیتے تو کافی ہو جاتے. وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، بات کرنے اور عمل کرنے سے پہلے علم سیکھنے کا باب. والدلیل قوله تعالی، اور امام بخاری نے اس کی دلیل کیا دی، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، بس جان لیجیے، پہلے معلوم کر لیجیے کہ انه لا اله الا الله یہ ہے کیا، توحید کو پہلے سمجھیے، واستغفر لذنبك اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، تو اللہ عز و جلال نے یہاں قول اور عمل سے پہلے علم کی بات کی ہے کہ پہلے سیکھو پھر کی بات کرو اور پھر عمل کرو. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر چونکہ ثلاثۃ الاصول و ادلتہا، دلائل کے ساتھ مزین تین اصولوں کو بیان کیا ہے، تو علم و معرفت، عمل صالح، دعوت دین اور صبر و برداشت کے چار مسائل کا تذکرہ کرنے کے بعد بطور دلیل سورۃ العصر کو بیان کیا. اور ساتھ ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول لے کر آئے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن ادریس الشافعی، یہ 150 کو فوت ہوئے، یہ 150 کو دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے لیے حیرانگی ہوگی کہ فلسطین کے اس وقت یہ گاؤں تھا، آج یہ شہر ہے، غزہ میں پیدا ہوئے. یہ یتیم انسان کتنا بڑا امام بنا، آج اس کو اصول کے امام کا لقب دیا گیا، کتاب الام انہوں نے لکھی، اور دنیا کے اندر جتنی اصول کی کتابیں آئی ہیں ان کے امام امام شافعی کو مانا ہے۔ ابتدائی زمانہ بڑا ہی تنگ دستی سے گزرا، لیکن شوق بڑا عجیب تھا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیے، 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کے لیے بیٹھ گئے۔ امام مالک کے شاگرد تھے، اور زندگی کے آخری وقت تک ان سے سیکھتے رہے۔ الرسالہ بھی ان کی کتاب ہے، الام بھی ان کی کتاب ہے۔ اتنا حافظہ تھا یہ موطا امام مالک، جو پورے سال میں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے 9 دن میں یاد کر لی۔ اس قدر با ادب انسان، چشمے فلک نے نہیں دیکھا کہ یہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کے پانی بھی نہیں پیتے تھے حیا کرتے ہوئے، اور امام مالک ان کی طرف دیکھ کے کہا کرتے تھے، یا بنائی، اے میرے بیٹے، تجھے اللہ نے عجیب سا نور دیا ہے، فلا تطفقہ بالمعصیہ، گناہ کر کے اس نور کو اپنے چہرے سے زائل نہ کرنا۔ اتنا شوق، سحری کے وقت ماں اٹھاتی اور اذان سے پہلے پگڑی باندھ کے تیار کر کے فارغ ہوتی، اور چھوٹ چھوٹ جاتے، جانے تو نہ اماں مسجد، کہتے بیٹا اذان تو ہو لینے دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں اللہ نے کمال کا حافظہ دیا تھا، وہاں ادب و ادابی کمال کی عطا کیے تھے۔ اپنے استاد امام مالک سے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں تو کس سے کروں، اور 3 لوگوں کا نام پیش کیا کہ میرے پاس ابو جہم کا پیغام آیا ہے، معاویہ کا پیغام آیا ہے، اسامہ کا پیغام آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابو جہم سے شادی نہ کرنا۔ فلم یزل عصاہ علی عاتقی، وہ تو ہر وقت اپنے کندھے پہ لاٹھی رکھتا ہے، یعنی مارتا بہت۔ اما معاویہ فصعلوک، معاویہ بہت کمزور آدمی، ولیکن اسامہ بن زید، تم اسامہ سے شادی کرو۔ امام شافعی نے یہ حدیث تو سن لی۔ ایک شخص آیا اور آ کے امام مالک سے سوال کرتا ہے، جی میں نے ایک جانور خریدا ہے، تیتر نما، اس شرط پہ خریدا تھا کہ یہ بولتا ہے اور بہت عمدہ لگتا ہے، جب سے میں گھر لے کے آیا ہوں یہ بولا ہی نہیں ہے، تو میری بیع واپس ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو جائے۔ شاگرد نے یہ بات تو سن لی، دل میں کھٹکا آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ باہر نکل کے کہتے ہیں، سنو استاد محترم کو آپ نے اچانک سے سوال کر دیا، ایسا نہیں کرتے، اجازت لیتے ہیں، کچھ وقت انتظار کرتے ہیں، دوبارہ سے پوچھو، اس کی بہ واپس نہیں ہوئی۔ وہ سادہ لوگ وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے شاگرد رشید کہتے ہیں کہ بہ واپس نہیں ہوئی، تو استاد کہتے ہیں، بیٹا آپ بتائیے کیسے واپس نہیں ہوئی؟ کہا استاد محترم، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے، اما ابو جہم فلم یزل عصاہ علی عاتقی، کہ وہ لاٹھی اپنے کندھے پہ رکھتا ہے، وہ سویا ہوا بھی کندھے پہ لاٹھی رکھتا تھا، جب وہ کھانا کھاتا تھا تو کندھے پہ لاٹھی رکھ کے کھاتا تھا، مقصود تو یہی تھا نا کہ وہ مارتا ہے۔ تو یہ جانور ہے، اس نے سونا بھی ہے، اس نے کھانا بھی ہے، ابھی 24 گھنٹے کیسے اذانیں دیتا رہے؟ تو کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا تیرے جیسے اور پیدا فرمائے اللہ۔ دعا دی اور کہا واقعتاً یہ بے واپس نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کہ اگر اللہ عز و جلال صرف یہی صورت نازل کر دیتے اپنی مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لیے تو کافی ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے عبید اللہ بن حصن بیان کرتے ہیں، كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كرام كي معمول تا إذا التقيا جب آپس میں دو صحابہ ملتے لم يفترقا جدا نہ ہوتے إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ان دونوں میں سے کوئی ایک پہلے سورة العصر سناتا اسے ثم يسلم أحدهما على الآخر پھر ایک دوسرے کو سلام کہتے حال چل پوچھتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری بات بھی فرمائی ہے جس کو امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے Volume 8, page 456. لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةِ لَوَسِعَتْهُمْ اگر لوگ اس سورت میں غور اور تدبر و تفکر کر لیں تو یہی سورت انہیں کافی ہو جائے گی. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے ہیں جن کی نقل کی جاتی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے النَّاسُ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هَذِهِ السُّورَةِ پتہ نہیں لوگ اس سورت سے غافل کیوں ہیں. چونکہ یہ کتاب جس میں اللہ عز و جلال کی معرفت اور پیغمبر کی معرفت اور اسلام کی معرفت دلائل کی روشنی میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کروائیں گے تو دلائل کی دنیا میں ایک نوٹ لکھ لیجئے جو آپ کے کام آئے گا. یہ دنیا میں اس وقت جتنے مصائب ہیں وہ ہے دلائل کو مسخ کرنے سے. اب مشرق و مغرب کا چکر لگائیں آپ کو اصل فساد کی جڑ دو چیزیں نظر آئیں گی. پہلی چیز لوگ وہ بول رہے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں اس کا بگاڑ ہے. دوسری بات لوگ کسی ایک چیز سے متاثر ہو کے زندگی اس کو ہی پوری سمجھتے ہیں پورا اسلام اسے ہی سمجھتے ہیں وہ پورے دین کی بات نہیں کرتے نہ پورے دین میں خود داخل ہوتے ہیں. جس کو ذکر سے محبت ہے اس کے گھر میں ذکر کی کتابیں ہاتھ میں تسبیح بس ذکر ذکر اور ذکر حالانکہ ذکر بہت ہی بڑا عمل ہے لیکن پورا دین نہیں. نہ وہ جہاد کی بات کرے گا نہ وہ علم کی بات کرے گا نہ کسی اور کی بات کرے گا نہ اس کو صلہ رحمی کا پتہ ہے. جس کو جہاد کا شوق آ گیا اس کے گھر میں جہاد کی ہی کتابیں ہوں گی سارا دن جہاد اور جہاد اور جہاد نہیں پڑھنے کی کوئی بات نہیں کسی کے ادب کی بات نہیں تعلیم کی بات نہیں ذکر الہی کی بات وہ اسی کو ہی پورا دین سمجھتے. کسی کو دعوت کا شوق ہے وہ کہتا ہے میں پوری زندگی کے لیے وقف ہو گیا ہوں نہیں اس کو پتہ بچے کہاں ہیں گھر والے کہاں ہیں دین سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا جہاد بھی کوئی چیز ہے وہ اس کو ہی پورا دین سمجھتا ہے. لیکن دین ہمیں کیا سمجھاتا ہے یہ ساری چیزیں ملے تب ایک دین بنتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں 150 میں فوت ہوئے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 میں پیدا ہوئے ہیں 204 میں فوت ہوئے ہیں. ان کے استاد امام مالک 93 میں پیدا ہوئے ہیں اور 179 کو فوت ہوئے. امام احمد بن حنبل 163 کو پیدا ہوئے ہیں اور 241 کو فوت ہوئے ہیں. دنیا کے اندر قتل و غارت خون ریزی اختلافات تفرقے بازی طرح طرح کے فتنے ان چار ناموں کے ساتھ جڑے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ حنفی ہے فلاں مالکی ہے فلاں شافعی ہے فلاں حنبلی ہے. سنیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں. کس کے؟ امام احمد بن حنبل کب پیدا ہوئے؟ 163. فوت کب ہوئے؟ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا پیار دیکھیے، امام احمد بن حنبل بیمار ہوئے، یہ سن کر امام شافعی بیمار ہو گئے کہ میرا شاگرد بیمار ہو گیا. جب شاگرد کو پتا چلا تو فوراً ان کے پاس پہنچے، شاگرد کو دیکھتے ہی اللہ نے انہیں وسیح دے دی. پیار دیکھیے، گھر آنے لگے امام شافعی تو بیٹیوں سے کہا کہ میرے استاد آ رہے ہیں، تہجد گزار ہیں، کھانا بہت تھوڑا کھاتے. بیٹیوں کا معمول یہ تھا پانچ پارے پڑھ کے پڑھتی رہتی اور کھانا پکاتی. جب کھانا پیش کیا تو معمول سے زیادہ کھانا انہوں نے کھایا، اور پانی رکھا تو اس سے استعمال ہی نہیں ہوا. صبح اٹھ کے پوچھتے ہیں، کہا یہ بتاؤ کھانا کس نے پکایا؟ کہا بیٹی نے پکایا. کہا میں نے تو ایک لقمہ لیا، اتنی لذت آئی میں نے ایک اور لیا. اس طرح کرتے کرتے اتنا کھانا کھا لیا، پھر رات میں سویا نہیں، اس لیے وضو کی ضرورت نہیں پڑی. عشاء کے وضو کے ساتھ ہی میں نے تہجد پڑھی. اور یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس حدیث کو سامنے رکھتے میں نے 150 مسائل اخذ کیے. امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، جس طرح امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد. کہتے ہیں انی لأصفح الورق، میں اگر اپنی کتاب کا ورق بھی چینج کرتا امام مالک کے سامنے بیٹھے، بڑا آہستہ سے اس کو چینج کرتا، لئلہ یسمع وقعہا، کہیں تیزی سے میں ورق چینج کروں تو میرے استاد کی فکر میں فرق نہ آ جائے. اور امام مالک کہا کرتے تھے کسی نے علم کا نور دیکھنا ہے تو اس بچے میں دیکھ لیں. پیار دیکھیے، امام مالک بہت چھوٹی عمر میں حدیث پڑھانے لگ گئے تھے. ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے تو دو چڑیاں آپس میں گتھم گتھا ان کے سامنے آ کے گر گئی، تو انہوں نے اپنی ٹوپی اتاری اور ان کے اوپر رکھ دی. تو ایک شخص دیکھ رہا تھا، کہتا ہے الصبی صبی ولو کان نبی، بچہ تو پھر بچہ ہی ہوتا نا، خواہ نبی کیوں نہ. امام مالک نے آرام سے ٹوپی اٹھائی، سر پہ رکھی، چڑیا اڑ گئی. کہتی ہے الصبی صبی ولو کان نبی، بچہ النبی نبی ولو کان صبی، نبی تو نبی ہوتا نا، خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. اور امام مالک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں. ان کی محبت اور پیار دیکھیے، اور ان کی اقوال دیکھیے. امام شافعی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، میرے شاگردوں صحیح حدیث میرا مذہب ہے، جہاں صحیح حدیث آ جائے کوئی بات نہ کرنی. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری بات کو دیوار پہ مارنا جب وہ اللہ کے رسول کی بات کے مخالف. امام احمد بن حنبل نے تو کمال کر دیا، کہا جب میری بات حدیث کے مخالف ہو فاعلم ان عقلی قد ذهب، تو سمجھ لینا کہ میری بات اگر مخالف ہوئی ہے تو میری عقل ہی نہیں رہی. پھر بھی دنیا کے اندر فساد مچا ہے جس سے وہ چاروں بری ہیں. آج ان مغرضین نے، جن کے خاص زندگی کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں فساد کرنا، انہوں نے مچایا ہے. علماء کے اندر ایسی چیز نہیں ہوتی، اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا زندگی میں کبھی کسی عالم کی مخالفت نہ کیجیے گا، اللہ جلال آپ کو ضائع نہیں کریں گے. السلام علیکم.